Pakistan mıyız? जैसा कि आप देख रहे हैं फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर भी हमारे ये शो। पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से पाकिस्तान।
पाकिस्तान में हालिया बारिशों के सबब दो हफ्तों में 53 अफराद हलाक, बड़े आबी जखायर भरने के करीब। इस्लामाबाद से मैं हूं मोहम्मद इश्तियाक।
सियासी गहमा गहमी उरूज पर हिजब मुखालिफ के मुतालिबात और हुकूमत का आपसी सलाह मशवरा जारी। इस्लामाबाद से मैं हूं नासिर महमूद।
तालीमी इदारों में कुरान की तालीम लाजमी करार देने का मुसवदा कानून सेनेट की कमेटी से मंजूर। इस्लामाबाद से मैं हूं मोहम्मद जलील।
आज लाहौर में गैरत के नाम पर भाई के हाथों बहन और भांजी कत्ल। मैं हूं लाहौर से सुमैरा लतीफ।
और जनूबी एशिया से मुतालिक ये खबरें। अफगान हुकाम ने बुध के रोज तस्दीक की है कि मुल्क के पहले नायब सदर अब्दुल रशीद दोस्तम के खिलाफ जिंसी ज्यादती और तशद्दुद के मुबैना इल्जाम पर एक केस मजीद कार्रवाई के लिए अदालत भेजा गया है। इसके अलावा ये रिपोर्ट।
कंट्रोल लाइन पर गोलाबारी के 22 पाकिस्तानी कश्मीर में सैकड़ों खानदानों की नकल मकानी। मैं हूँ पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर से रोशन मुगल।
दूसरी अहम खबरों में, अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस यकीन को दोहराया है कि उनके सदारती मुहिम और रूस के दरमियान किसी किस्म का मुजरिमाना रब तलाश करने के लिए सबसे बड़ी जादुई कोशिश की जा रही है। मलाइशिया के हुक्काम ने गैर कानूनी इमिग्रेशन के सिलसिले में 3,000 से जायद गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया है। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप बुध के रोज फ्रांस के दौरे पर रवाना हो रहे हैं, जहाँ वो फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रों के साथ इंसदाद दहशतगर्दी पर बातचीत करेंगे। और वो जंग अजीम अव्वल में अमरीकी फौजियों की शिरकत की 100वीं सालगिरह में शरीक होंगे। खबरें अब तफसील के साथ। जून के आखिरी हफ्ते से पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में शुरू होने वाली मानसून की शदीद बारिशों और सैलाबों के नतीजे में 53 से ज्यादा अफराद हलाक और अमलाक को नुकसान पहुंचा है। दरियाओं में पानी की सतह में गैर मामूली इजाफे के बाद हुकूमत ने कई इलाकों के लिए सैलाब की वार्निंग जारी की है। इस्लामाबाद से इसकी तफसील देंगे मोहम्मद इश्तियाक।
पाकिस्तान में आफात से निमटने के कौमी इदारे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी NDMA ने मुतनबे किया है कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में होने वाली बारिशों के बायस दरियाए जेलम में मंगला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा है, जबकि दरियाए जेलम और दरियाए रावी से जुड़े नालों में भी अचानक पानी का बहाव बढ़ सकता है। सरकारी अदादोशुमार के मुताबिक 26 जून से अब तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों और सैलाबी रेलों के सबब 53 अफराद हलाक हुए, जबकि इस दौरान 60 से जायद अफराद जख्मी भी हुए। हलाक और जख्मी होने वालों में बच्चे और खवातीन शामिल हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के तर्जुमान ब्रिगेडियर मुख्तार अहमद ने कहा कि मुतलका इदारों को जिले सतह पर पहले ही चौकस रहने की हदायत जारी कर दी गई हैं।
कंटिन्यूसली NDMA सारी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहा है। अभी जो स्पेल शुरू हुआ है इट विल लास्ट टिल 14th और 14th को ये सिस्टम वीक होना शुरू हो जाएगा। अभी जो जितना भी ये फोरकास्ट हम कर रहे हैं ये ज्यादातर अफेक्ट करेगा सदरन पाकिस्तान को, दैट इंक्लूड बलोचिस्तान, डीजी खान, सदरन पार्ट ऑफ पंजाब एंड सिंध एरिया, और इसके साथ साथ थोड़ा सा खतरा अर्बन फ्लडिंग का भी है जहाँ पे हमने अलर्ट इशू किए हुए तमाम डिपार्टमेंट को।
NDMA के मुताबिक मुल्क के दो बड़े आबी जखायर तरबेला और मंगला डैम भी भरने के करीब हैं। तरबेला डैम में पानी जखीरा करने की हद 1550 फीट है और 11 जुलाई तक इस डैम में पानी की सतह 1481 फीट थी, जबकि मंगला डैम में पानी जखीरा करने की गुंजाइश 1242 फुट है और अब तक यहां पानी की सतह 1208 फीट तक पहुंच चुकी है। NDMA के अदादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता दो हफ्तों के दौरान बारिशों और बाज़ इलाकों में सैलाबी रेलों से 62 घरों को भी नुकसान पहुंचा حکومت نے تمام متعلقہ اداروں کو ضلع کی سطح پر صورتحال پر نظر رکھنے اور ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ابتدائی انتظامات کرنے کی ہدایت کی ہے، جبکہ مرکز کی سطح پر بھی ایک کنٹرول روم قائم کر دیا گیا ہے۔ حکام کی طرف سے دریاؤں اور ندی نالوں کے کنارے آباد لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کا کہا گیا ہے، اور بعض علاقوں میں مقامی انتظامیہ کے عہدیدار کچی آبادیوں کے افراد کو ان علاقوں سے منتقل بھی کر رہے ہیں جو ممکنہ طور پر سیلابی ریلے کی زد میں آ سکتے ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
وزیر اعظم نواز شریف کو جے آئی ٹی کی رپورٹ کے بعد اپنا سیاسی مستقبل بچانے کے لیے مشکلات کا سامنا ہے، اور ان پر حزب مخالف کی جماعتوں کی جانب سے اپنا عہدہ چھوڑنے کے لیے دباؤ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے ناصر محمود نے۔
مشترکہ تحقیقاتی ٹیم یعنی جے آئی ٹی کی 2 ماہ کی تحقیق و تفتیش کے بعد رواں ہفتے سپریم کورٹ میں جمع کروائی گئی رپورٹ سے وزیراعظم نواز شریف اور ان کے خاندان سے متعلق تنقید میں جہاں ایک طرف شدت آئی ہے، وہیں حکمران جماعت کی طرف سے مخالفت کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے رپورٹ پر اپنے تحفظات کا قانونی طور پر مقابلہ کرنے کا عزم بھی زور پکڑتا جا رہا ہے۔ وزیراعظم نواز شریف 2 روز سے اپنی جماعت کے سینئر ارکان، معتمدین اور قانونی ماہرین سے مشاورت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اطلاعات کے مطابق انہوں نے جمعرات کو وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی طلب کیا ہے، جس میں موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ قانونی محاذ پر تو یہ معاملہ اب آئندہ ہفتے اس وقت ہی شروع ہوگا جب سپریم کورٹ جے آئی ٹی کی رپورٹ سے متعلق سماعت شروع کرے گی، لیکن عوامی سطح پر فریقین کے ایک دوسرے پر لفظی حملے معمول کے مطابق جاری ہیں۔ بدھ کو وزیراعظم کی سب سے بڑی ناقد حزب مخالف کی دوسری بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس کے دوران حکومتی عہدیداروں کے ان الزامات کو مسترد کیا کہ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کسی بین الاقوامی سازش کا حصہ ہوتے ہوئے ملک کی قیادت کے خلاف سرگرم ہیں۔ تحریک انصاف کے قانون ساز شفقت محمود کا کہنا تھا کہ ان کی جماعت کے علاوہ اب حزب مخالف کی دیگر جماعتیں بھی نواز شریف سے وزارت عظمیٰ چھوڑنے کا مطالبہ کر رہی ہیں۔
ساری جماعتیں جو ہیں اب آہستہ آہستہ اکٹھی ہو رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں نواز شریف کو کہ ریزائن کرو، سول سوسائٹی کہہ رہی ہے ریزائن کرو، بار ایسوسی ایشنز کہہ رہی ہیں ریزائن کرو، کوئی آپ کی اب بات نہیں سنے گا، اس لیے کہ آپ ایک ٹینٹڈ وزیر اعظم ہیں، آپ کا جانا اب ٹھہر گیا ہے، اگر آپ عزت سے چلے جائیں تو بہتر ہے۔
دوسری طرف سینئر سیاستدان جاوید ہاشمی نے ایک بار پھر حکومت کو گھر بھیجنے کی مبینہ سازش کا پہلے سے علم ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ اس ملک میں احتساب صرف سیاستدانوں کا ہوتا ہے، عدلیہ کے ججز اور فوج کے جرنیلوں کا نہیں۔ وہ ایک عرصے تک مسلم لیگ نون میں رہنے کے بعد تحریک انصاف میں شامل ہوئے، لیکن پھر کچھ ہی عرصے بعد انہوں نے قیادت سے اختلافات کے تناظر میں یہ جماعت بھی چھوڑ دی تھی۔ اسی دوران اسلام آباد کی انتظامیہ نے شہر میں 2 ماہ تک دفعہ 144 نافذ کرتے ہوئے کسی بھی طرح کے اجتماع، جلسے اور ریلیوں پر قدغن لگا دی ہے۔ شائع شدہ اطلاعات کے مطابق یہ فیصلہ ان اطلاعات کے تناظر میں کیا گیا کہ بعض حلقے مذہبی یا مسلکی اجتماعات کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، جس سے امن عامہ کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
لائن آف کنٹرول پر پاکستان اور بھارت کی فورسز کے درمیان شدید فائرنگ کے نتیجے میں قریبی آبادیوں کے لوگوں کو اپنی جانیں بچانے کے لیے گھر بار چھوڑ کر محفوظ مقامات پر منتقل ہونا پڑا۔ کشیدگی میں اضافے کے بعد کشمیر کے دونوں حصوں کے درمیان تجارت اور آمد و رفت معطل ہو گئی ہے۔ مظفرآباد سے رپورٹ ہمیں بھیجی ہے روشن مغل نے۔
کشمیر کو تقسیم کرنے والی جنگ بندی لائن پر پاک بھارت افواج کے درمیان گولہ باری کے بعد سینکڑوں خاندانوں کو اپنے گھر بار چھوڑ کر محفوظ مقامات پر منتقل ہونا پڑا ہے۔ پاکستانی کشمیر کے جنوبی ضلع پونچھ کے عباس پور سیکٹر میں ہفتے کے روز کنٹرول لائن پار سے ہونے والی گولہ باری کی زد میں آنے والے دیہات سے سینکڑوں خاندانوں کو جان بچانے کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ کر قریبی قصبے عباس پور میں پناہ لینا پڑی ہے۔ واضح رہے کہ عباس پور سیکٹر میں کنٹرول لائن پر ہونے والی گولہ باری کے دوران سرحدی دیہات میں گھروں پر گولے گرنے سے پاکستانی کشمیر کے 4 شہری ہلاک اور 8 زخمی ہو گئے تھے۔ گولہ باری کی زد میں آ کر بے گھر ہونے والے محمد رفیق نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ گولہ باری کی وجہ سے وہ اپنے بال بچے کو لے کر عباس پور میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔
سر فائر ہوا، بال بچے کٹی ہے، پہنیا کلے گزارے پیے ہیں، کوئی اتنا سارا کوئی حل نہیں تھا۔ دوسرا دن یہاں کچھ ٹھیک ہو، بال بچہ نکا نکا مال مویشی ہے، اصل کدھر جا کہڑا پاسا جا، کوئی حل نہیں سارا نکلنا۔ فائر کرنے بھارتی وہ زبردست قسم کا فائر ہے، تقریباً 5 منٹ بعد انہوں نے 3 گولے نہ پیک کر دیکھنا سارا واسطے۔
اری سے متاثرہ دیہات پولس پنجال دڑا سے جان بچانے کے لیے ہجرت کرنے والے محمد ضیاء نے بتایا کہ انہیں جانے بچانے کے لیے گھر بار چھوڑنا پڑا اور مال مویشی اونے پونے داموں فروخت کرنا پڑے.
فائرنگ ہوئی، ہمارے مکان وغیرہ تباہ ہو گئے، ہمارے مویشی بھی کچھ مر گئے ہیں، کچھ بچے ہوئے جو ہم نے کچھ فروخت کر دیے ہیں، کوئی رکھے ہوئے ہیں. اسپتال کی بلڈنگ ہے اس میں رہ رہے ہیں. یہ بھی جی تو انڈیا کی فائرنگ ہے، کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ انڈیا والے فائرنگ نہ کریں بارڈر لائن پہ.
ضد کرنے والوں میں سفیدہ بھی شامل ہیں، انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا.
ہم یار کے 13 سال ہے، چھوٹا سے ہم آئے ہوں تو بہت شیئرنگ شروع ہو گیا تھا، اس لیے یہ اس کو آج تقریباً کافی بہت سارے دن آ گئے ہیں، شیئرنگ بہت زیادہ شروع ہے، کل سے بہت زیادہ شروع ہے، بہت آدمی شہید ہوئے ہیں، زخمی ہوئے.
اسسٹنٹ کمشنر عباس پور چودھری ساجد حسین نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ حالیہ گولہ باری کے نتیجے میں 4 سرحدی دیہات کے 2000 خاندان متاثر ہوئے.
وہ تقریباً کوئی 2000-1000 فیملیز ہیں جو متاثر ہوئی ہیں. وہ تقریباً 500 فیملیز جو ہیں وہ مائگریٹ ہوئی ہیں، تو ان کی تعداد جو ہے وہ 2000 کے قریب ہے. تو کچھ اپنے ریلیٹیوز کے گھر چلے گئے.
باور ہے کہ عباس پور سیکٹر میں پاکستان اور بھارت کی افواج کے درمیان کشیدگی کی وجہ سے پیر کے روز سے پونچھ اور راولہ کوٹ کے درمیان ہفتہ وار بین الکشمیر بس اور ٹرک سروس بھی معطل ہے. کسی ٹریڈ اینڈ ٹریول اتھارٹی کے حکام نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ بدھ کے روز بھی پاکستانی کشمیر کی طرف سے ٹرک سامان تجارت لے کر تیتی نوٹ کراسنگ پوائنٹ پر پہنچے، مگر بھارتی کشمیر کی طرف سے گیٹ نہیں کھولے گئے. روشن مغل، وائس آف امریکہ، مظفر آباد.
منگل کے روز لاہور میں غیرت کے نام پر قتل کا ایک اور واقعہ رپورٹ کیا گیا. شہزاد نامی ایک شخص نے بادامی باغ میں اپنی 35 سالہ بہن بشرا بی بی اور اس کی 16 سالہ بیٹی نور کو گولی مار کر ہلاک کر دیا. لاہور سے رپورٹ دی ہے سمیرہ لطیف نے.
لاہور کے علاقے بادامی باغ میں نوجوان نے غیرت کے نام پر اپنی بہن اور 16 سالہ بھانجی کو قتل کر دیا. پولیس کے مطابق علی پور کی رہائشی بشرا نے اپنے سابقہ شوہر یوسف سے طلاق لے کر 6 ماہ قبل ظہیر نامی شخص سے پسند کی شادی کی تھی. پولیس کے مطابق بشرا کے بھائی شہزاد نے تیش میں آ کر مبینہ طور پر گھر میں گھس کر بشرا اور اس کی 16 سالہ بیٹی نور فضا کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا اور خود فرار ہو گیا. ماں اور بیٹی کی لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے مردہ خانے بھجوا دی گئی ہیں اور مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور ملزم شہزاد کی تلاش شروع کر دی گئی ہے. ہیومن رائٹس آف پاکستان کے جنرل سیکرٹری آئی اے رحمان نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ مسئلہ اب صرف دیہاتوں تک محدود نہیں رہا بلکہ شہروں میں بھی اس طرح کے واقعات دیکھے جا رہے ہیں.
اس قسم کے واقعات دیہات میں ہوتے تھے، جنوبی پنجاب میں ہوتے تھے، سندھ میں ہوتے تھے، ایسے علاقوں میں ہوتے تھے جہاں ابھی جو کانشیسنیس کم ہے. تو بجائے اس کے کہ شہروں کا اثر جو ہے دیہات پہ پڑے اور یہ اس قسم کی کارروائی میں کمی ہو، اب یہ وبا دیہات سے اب شہروں میں آ گئی ہے اور بڑے شہروں میں بھی اس قسم کے واقعات پچھلے 2-3 سالوں میں ہوئے ہیں. تو یہ بڑی تشویش کی بات ہے کہ برائی جو کہ ایک علاقے میں محدود تھی بڑے شہروں میں آ گئی ہے.
ہیومن رائٹس آف پاکستان کے جنرل سیکرٹری آئی اے رحمان نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے مزید کہا
اس قسم کے واقعات کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ملک میں تشدد اور مذہبیت بہت آ گئی ہے، ریلیجوسٹی. مذہب تو خیر اچھی بات ہے لیکن ریلیجوسٹی جو ہے اس کی وجہ سے اس میں تشدد آ گیا ہے اور ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ آ گئے ہیں. تو اس قسم کے ماحول میں عورتوں پر تشدد بڑھے گا اور غیرت کے نام پہ جو واردات ہوتی ہیں اس میں اضافہ یقیناً نہ ہوگا.
واضح رہے کہ پچھلے 4 دنوں میں غیرت کے نام پر لاہور میں 5 افراد کو قتل کیا جا چکا ہے. ہیومن رائٹس آف پاکستان کی رپورٹ کے مطابق 1 جنوری 2014 سے لے کر 31 جنوری 2017 کے درمیان تقریباً 15,000 غیرت کے نام پر قتل کے واقعات پاکستان میں پیش آ چکے ہیں. سمیرا لطیف، وائس آف امریکہ، لاہور.
عراق میں اتحادی افواج کے کمانڈر کا کہنا ہے کہ داعش کا لیڈر ابو بکر البغدادی کا معاملہ اپنی موت آپ کے مترادف ہے، ہرچند کہ اس کی ہلاکت کا اب تک کوئی واضح سراغ نہیں مل سکا ہے. وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائیکل مومن کی رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی.
دولت اسلامیہ کی لیڈر ابو بکر البغدادی کی ہلاکت کے بارے میں ابھی تک مصدقہ اطلاعات نہیں مل سکی ہیں. منگل کے روز بغداد سے سیٹلائٹ کے ذریعے امریکی محکمہ دفاع کو اتحادی افواج کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل اسٹیفن ٹاؤنسینڈ نے بتایا کہ وہ بغدادی کے انجام کے بارے میں ابھی یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتے.
I don't have a clue. Simple as that.
مجھے ابھی تک اس کے بارے میں کوئی واضح سراغ نہیں مل سکا ہے، لہذا میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وہ زندہ ہیں یا مردہ، اور نہ میں ان کے بارے میں کوئی پیغام دینا چاہتا ہوں۔ ٹاؤنسن کے خیال ہے کہ اگر وہ ہلاک بھی ہو چکے ہیں تب بھی عراق سے اس گروپ کے دہشت گردوں کے خلاف جنگ ختم نہیں ہوئی ہے، یہ اب بھی جاری ہے۔ ان کا خیال ہے کہ بغدادی کے بجائے کوئی اور داعش کو چلا رہا ہوگا۔ ان کے مطابق ممکن ہے کہ اس گروپ نے مصلحتاً ان کی ہلاکت کو خفیہ رکھا ہو۔ ٹاؤنسن کا یہ بھی کہنا ہے کہ فی الحال وہ عراق میں امریکی فوجوں میں تخفیف یا کسی تبدیلی کا نہیں سوچ رہے ہیں۔ انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی عراق میں موجود رہیں گے، چاہے عراق کے تمام علاقوں سے داعش کے تمام عسکریت پسندوں کو نکال کر سرکاری قبضے کو بحال بھی کر لیا جائے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نیوز شو جاری ہے، لیکن فیس بک لائیو سے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ افغان حکام نے بدھ کے روز تصدیق کی ہے کہ ملک کے پہلے نائب صدر عبدالرشید دوستم کے خلاف جنسی زیادتی اور تشدد کے مبینہ الزام پر ایک کیس مزید کارروائی کے لیے عدالت بھیجا گیا ہے۔ کابل میں اٹارنی جنرل کے دفتر کے ترجمان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ عدالت میں داخل کرنے سے پہلے ایک مہینہ پیشتر الزامات کی غیر جانبداری سے مکمل تحقیقات کی گئی۔ ایک روز پہلے امریکہ نے دوستم کے خلاف الزامات کو انتہائی سنگین قرار دیا تھا اور زور دیا تھا کہ ان کی شفاف انداز میں تحقیقات کی جائے اور ملکی قانون کے مطابق انصاف کیا جائے۔ رشید دوستم ازبک نسل سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ ایک جنگجو سردار بھی ہیں۔ مئی کے آخر میں 63 سالہ دوستم یہ کہتے ہوئے بذریعہ طیارہ ترکی چلے گئے تھے کہ انہیں علاج کی ضرورت ہے۔ ان کے ملک چھوڑنے کے بعد یہ الزامات لگنے شروع ہو گئے کہ انہوں نے مقدمات سے بچنے کے لیے افغان صدر اشرف غنی کے ساتھ ایک خفیہ معاہدہ کیا۔ افغانستان کے لیے قائم مقام امریکی سفیر نے منگل کے روز کابل میں کہا کہ دوستم کے خلاف الزامات انتہائی سنگین ہیں اور افغانستان کے نظام انصاف کو اس کا گہری نظر سے جائزہ لینا چاہیے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے اس یقین کو دہرایا ہے کہ ان کی صدارتی مہم اور روس کے درمیان کسی قسم کا مجرمانہ رب تلاش کرنے کے لیے سب سے بڑی جادوئی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان کا ٹویٹر پر یہ بیان اس کے ایک دن بعد آیا ہے جب ان کے سب سے بڑے بیٹے نے ایک ای میل میں یہ بتایا کہ کس طرح وہ اور مہم میں شامل دوسرے لوگ روسی وکیل سے ملے، جس کا مقصد ایسی اطلاعات کی تلاش تھا جو صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن کی مہم کو نقصان پہنچا سکے۔ وائس آف امریکہ کے نمائندے پیٹر ہائن لائن کی ایک رپورٹ، اسد حسن کی زبانی۔
ای میلز کے تبادلے میں صدر ٹرمپ کے سب سے بڑے صاحبزادے بڑی مسرت کے ساتھ روسی حکومت کی اٹارنی کی دعوت قبول کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ دعوت یہ سوچ کر قبول کی گئی کہ انتہائی حساس اور اعلیٰ سطح کی معلومات روس اور اس کی حکومت کی جانب سے آ رہی ہیں جو مسٹر ٹرمپ کے لیے مددگار ہوں گی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس ملاقات میں کوئی بھی مشکوک بات سامنے آتی یا اگر قومی سلامتی کو کچھ بھی خطرہ ہوتا تو میں یقیناً کسی کے سامنے یہ بات کرتا، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ اس میں ایسی کیا بات تھی۔ میرے خیال میں اس میں کچھ بھی خاص نہیں تھا۔ خاتون ترجمان سارا حقبی نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایک جملے کا بیان یوں پڑھ کر سنایا۔
My son is a high quality person and I applaud his transparency.
میرے بیٹے بہت اعلیٰ اوصاف کے مالک شخص ہیں، میں اس کی شفافیت کو سراہتا ہوں، اور سوائے اس کے کہ میں اس موضوع پر سوال کو جان جونیئر اور ان کے وکلاء کی طرف ارسال کرتا ہوں، میرے پاس اس میں اضافے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ حزب اختلاف کے ڈیموکریٹ رہنماؤں نے اس انکشاف پر فوری اور سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ای میلز وائٹ ہاؤس کی اس تردید کا مذاق اڑاتی ہیں جس میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ ٹرمپ کی صدارتی مہم نے کلنٹن کو شکست دینے کے لیے روس کے ساتھ کوئی ساز باز نہیں کی۔ سینٹ میں ڈیموکریٹس کے اقلیتی رہنما چک شومر کے الفاظ،
دی ای میلز آر دی اینڈ آف دی آئیڈیا پشڈ بائی دی ایڈمنسٹریشن اینڈ دی پریزیڈنٹ۔
یہ ای میلز ان خیالات کی نفی ہیں جو انتظامیہ اور صدر ٹرمپ کی طرف سے سامنے آتے رہے کہ انتخابی مہم میں کسی طرح کی سازش کے لیے روس کے ساتھ تعاون کے ارادے کے ثبوت نہیں ہیں۔ ریپبلکن رہنماؤں نے بھی تسلیم کیا ہے کہ ٹرمپ جونیئر کی ای میلز مناسب نہیں لگ رہی، اس کے باوجود کہ اٹارنی نے کریملن کے ایجنٹ ہونے کی تردید کی ہے اور کسی طرح کی کمپرومائزنگ معلومات نہیں ہیں۔ سینٹ میں اکثریتی ریپبلکن رہنما مچ میکونل نے جاری تحقیقات کی حمایت کا اظہار یوں کیا۔
وہ کہہ رہے
ہیں کہ یہ تمام تحقیقات کرنے والی انٹیلیجنس کمیٹی پر مجھے بھرپور اعتماد ہے۔ سینیٹر بر اور سینیٹر وارن مکمل کنٹرول حاصل رکھتے ہیں اور ہم جلد ان سے اس بارے میں کچھ سنیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جونیئرز کی ان ای میل سے قانونی سوال بھی جنم لے رہے ہیں جو پہلے سامنے نہیں آئے تھے۔ یونیورسٹی آف نیو یارک کے بفلو لا اسکول سے وابستہ جیمز گارڈنر نے وائس آف امریکا کے ساتھ اسکائپ پر گفتگو کرتے ہوئے کہا
that there's just no precedent for this kind of a situation to arise.
وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی صورتحال کی پہلے مثال نہیں ملتی۔ ہمارے ہاں ایسے قوانین ہیں جو محض کتابوں کی زینت ہیں، لیکن کبھی ان کے اطلاق کا سوال ہی پیدا نہیں ہوا، لہذا یہ بہت بہت غیر معمولی چیزیں ہیں۔ ٹرمپ جونیئر نے کسی بھی طرح کے غلط کام کے ارتکاب سے انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ روس کی اٹارنی کے ساتھ ملاقات میں انہیں کوئی قابل ذکر معلومات حاصل نہیں ہو سکی تھیں۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن بدھ کے روز پروگرام کے مطابق کویت شہر سے جدہ پہنچے۔ وائس آف امریکہ کی سفارتکاری کے امور کی نمائندہ سنڈی سین نے خطے میں مسٹر ٹیلرسن کی کوششوں کے بارے میں یہ رپورٹ بھیجی ہے، جسے سنتے ہیں یاسمین جمیل سے۔
منگل کے روز امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے قطر کے اپنے ہم منصب وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمان السانی کے ساتھ کھڑے ہو کر دہشت گردی کی مالی اعانت کے خاتمے کے اقدامات کے لیے امریکہ اور قطر کے درمیان افہام و تفہیم کی ایک یادداشت کا اعلان کیا۔
I am here in Qatar today carrying with me the same spirit which President Trump traveled in
میں آج یہاں قطر میں اسی جذبے کے ساتھ موجود ہوں جس کے ساتھ صدر ٹرمپ مئی کے مہینے میں ریاض آئے تھے۔ امریکہ کا ایک ہی مقصد ہے اور وہ ہے کرۂ ارض سے دہشت گردی کی بےخونی۔ یہ الفاظ تھے امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کے۔ 5 جون کو سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین، مصر اور دوسروں نے قطر کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کر دیے تھے اور اس کی زمینی، فضائی اور سمندری ناکہ بندی کر دی تھی۔ سعودی عرب کی قیادت کے گروپ نے قطر پر دہشت گردی کی حمایت کرنے کا الزام عائد کیا اور دوحہ کو 13 مطالبوں کی ایک فہرست پیش کر دی۔ اگرچہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے قطر پر دہشت گردی کی مالی اعانت کی بنا پر تنقید کرتے ہوئے بظاہر سعودی عرب کی طرفداری کی تھی، تاہم بیشتر تجزیہ کار کہتے ہیں کہ مسٹر ٹیلرسن اس بحران میں بدستور غیر جانبدار رہے ہیں۔ ولسن سینٹر کے آرون ڈیوڈ ملر نے وی او اے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ علاقائی بحران کے حل میں مدد میں کامیابی ٹیلرسن اور ٹرمپ کو متحد کر سکتی ہے۔ اگر ٹیلرسن ایسا کچھ کر سکتے ہیں جس سے سعودی عرب اور قطر دونوں اس بحران سے کسی خفت کے بغیر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ صدر اس کی پذیرائی اور حمایت کریں گے۔ مسٹر ملر نے کہا کہ ان کا خیال ہے کہ ایگزون کے سابق سی ای او کے طور پر مسٹر ٹیلرسن معاملات طے کرانے کی مہارتیں رکھتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن بدھ کے روز سعودی عرب کے شہر جدہ میں تنازع کے دوسرے فریق کی بات سننے کا منصوبہ رکھتے ہیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سعودی عرب نے ملک کے مشرقی حصے میں واقع علاقے قطیف میں 4 افراد کو دہشت گردی کے الزام میں موت کی سزا دے دی ہے۔ سزا پر عمل درآمد کا اعلان منگل کے روز سعودی عرب کے سرکاری ٹیلی ویژن چینل نے وزارت داخلہ کے ایک بیان کے حوالے سے کیا۔ تیل پیدا کرنے والے مشرقی صوبے میں یہ سزائیں ایک ایسے وقت میں دی گئی ہیں جب وہاں کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں شیعہ کمیونٹی کے ارکان آباد ہیں۔ وزارت داخلہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ 4 افراد کو حکومت کے خلاف ہتھیار اٹھانے، مسلح گروپس کے شامل ہونے اور پولیس اور سیکیورٹی گشت پر معمول اہلکاروں پر حملے کرنے کے الزام میں سزا دی گئی۔ یہ واضح نہیں ہے کہ سزا پانے والے افراد شیعہ تھے یا وہ سنی مسلمان تھے، اور یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ انہوں نے کب اور کہاں حملے کیے تھے۔ ملائیشیا کے حکام نے غیر قانونی امیگریشن کے سلسلے میں 3,000 سے زائد غیر ملکیوں کو گرفتار کیا ہے۔ حکومت نے 1 جولائی کی حتمی تاریخ غیر قانونی غیر ملکیوں کے لیے مقرر کی تھی کہ وہ حکومت کے پاس رجسٹر کرائیں۔ اس کے ایک روز بعد یہ پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی۔ حکام ایسے کارکنوں کو نشانہ بنا رہے ہیں جنہوں نے بغیر دستاویزات کے ہمسایہ ملکوں انڈونیشیا، بنگلہ دیش اور بھارت سے تعمیراتی کاموں میں مزدوری کے لیے سفر کیا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ بدھ کے روز فرانس کے دورے پر روانہ ہو رہے ہیں، جہاں وہ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کے ساتھ انسداد دہشت گردی پر بات چیت کریں گے اور جنگ عظیم اول میں امریکی فوجیوں کی شرکت کی 100ویں سالگرہ میں شریک ہوں گے۔ دونوں لیڈر جمعرات کے روز اخباری نمائندوں سے بات چیت سے پہلے ملاقات کریں گے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوڈان کے خلاف اقتصادی پابندیاں مستقل طور پر ہٹانے کے حتمی فیصلے کو مزید 3 ماہ کے لیے ملتوی کر دیا ہے۔ صدر ٹرمپ کے پیش رو باراک اوباما نے دفتر چھوڑنے سے پہلے جنوری میں ایک انتظامی حکم نامے کے ذریعے اس وسطی افریقی ملک کے خلاف 6 ماہ کے لیے اقتصادی پابندیاں ہٹا لی تھیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔
واشنگٹن ونڈو کے ساتھ میں ہوں رضی احمد رضوی۔ آج ہم گفتگو کریں گے صومالیہ اور کینیا میں خوراک کے بحران کے بارے میں، جو بدترین صورت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اس کی ایک وجہ قرن افریقہ میں معمول سے کم بارشیں بتائی جاتی ہیں۔ فیمن ارلی وارننگ سسٹمز کے مطابق، جو دنیا میں بھوک کی صورتحال پر نظر رکھنے والا ایک گروپ ہے، کینیا میں 29 لاکھ جبکہ صومالیہ میں 32 لاکھ لوگ اس گروپ کے جائزے میں 3rd نمبر کے مرحلے میں آتے ہیں۔ یہ درجہ بندی کے لحاظ سے بحرانی نوعیت کا درجہ ہے۔ 5ویں مرحلے سے مراد مکمل قحط کی ہوتی ہے۔ اس سے پہلے جون میں اس ادارے نے جو رپورٹ جاری کی تھی، اس کے بعد سے کینیا میں 8 لاکھ جبکہ صومالیہ میں 3 لاکھ کا اضافہ ہوا ہے۔ ادارے کے مشیر پیٹر ٹامس کا کہنا ہے کہ 3rd مرحلے کی درجہ بندی سے اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ لوگوں کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ہنگامی نوعیت کی امداد درکار ہے۔ انہوں نے یہاں واشنگٹن میں وائس آف امریکہ کی قرن افریقہ کی سروس کو ایک انٹرویو میں بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ زندہ رہنے کے لیے خوراک کی اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ پیٹر ٹامس کا کہنا ہے کہ نئے اندازے مارچ سے مئی کے دوران بارشوں کے موسم کے فوراً بعد لگائے گئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ جنوبی صومالیہ اور شمالی کینیا میں اس دوران بہت کم بارشیں ہوئیں، اور کینیا کے بعض حصوں میں تو معمول سے 75% کم بارشیں ہوئیں۔ امدادی ایجنسیاں مثلاً اقوام متحدہ کا عالمی خوراک کا پروگرام قرن افریقہ کے بہت سے لوگوں کو فاقہ کشی سے بچانے میں مدد دینے کے لیے اعانت مہیا کر رہا ہے۔ تاہم ٹامس نے کہا کہ صومالیہ میں صورتحال مختلف شکل اختیار کر سکتی ہے، اس لیے کہ ماضی میں عسکریت پسند گروپ الشباب اکثر امدادی اداروں پر ان شہروں میں جو اس کے کنٹرول میں ہیں پابندی لگاتا رہا ہے۔ انہوں نے انتباہ کیا کہ اگر صورتحال اور بھی سنگین ہو گئی اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد روک دی گئی یا ان کی ترسیل میں رکاوٹ پیدا ہوئی تو پھر قحط کا سامنا ہو سکتا ہے۔ صومالیہ میں اس سے پہلے 2011 میں جو قحط پڑا تھا، اس میں ایک اندازے کے مطابق 260,000 لوگ موت کا شکار ہو گئے تھے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے گزشتہ ہفتے صومالیہ اور 3 اور ملکوں کے لیے امداد کے طور پر 63 کروڑ سے زیادہ کی رقم کا اعلان کیا ہے، جن میں جنوبی سوڈان، نائجیریا اور یمن شامل ہیں۔ ان ملکوں میں تنازعات نے بڑے پیمانے پر لوگوں کو بھوک کی لپیٹ میں لے لیا ہے، جس کے بارے میں مبصرین کا کہنا ہے کہ یہ ترقی یافتہ دنیا کے لیے ایک سوچ کا مقام ہے۔ رضی احمد رضوی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ پاکستان کے ایوان بالا سینٹ کی ایک کمیٹی نے تعلیمی اداروں میں قرآن پاک کی لازمی تعلیم سے متعلق ایک بل کی منظوری دے دی ہے۔ قومی اسمبلی اس بل کو پہلے ہی منظور کر چکی ہے۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
پاکستان کی پارلیمان کے ایوان بالا یعنی سینٹ کی ایک کمیٹی نے تعلیمی اداروں میں مسلمان طلباء کے لیے قرآن کی تعلیم کو لازمی قرار دینے کا مسودہ قانون منظور کر لیا ہے۔ اس بل کا اطلاق وفاق کے زیر انتظام اور اسلام آباد کی حدود میں واقع تمام سرکاری اور غیر سرکاری تعلیمی اداروں پر ہوگا۔ پاکستان کی قومی اسمبلی پہلے ہی اس بل کو منظور کر چکی ہے، جس کے تحت پہلی سے پانچویں جماعت کے طلباء کو صرف ناظرہ قرآن پڑھایا جائے گا، جبکہ چھٹی سے بارہویں تک ترجمے کے ساتھ قرآن کی تعلیم کا اہتمام کیا جائے گا۔ اگرچہ مسلمان بچوں کو گھروں میں قرآن کی تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ اس مقصد کے لیے کئی مدرسے بھی کام کر رہے ہیں، تاہم اس کے باوجود بعض حلقوں کی طرف سے یہ مطالبہ سامنے آتا رہا کہ مسلمان بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے کا اہتمام سرکاری سطح پر کیا جائے۔ ملکی قوانین کو اسلام کے مطابق بنانے کے لیے قائم کیے گئے مشاورتی ادارے اسلامی نظریاتی کونسل کے سابق رکن مولانا طاہر اشرفی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے اس مجوزہ بل کو اہم پیش رفت قرار دیا۔ مولانا اشرفی نے کہا کہ اگر دیگر مذاہب کے ماننے والے بھی حکومت سے اپنے بچوں کو مذہبی تعلیم کا بندوبست سکولوں میں کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں تو انہیں بھی یہ سہولت فراہم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ان کے بقول اس سے ایک اچھا تاثر بھی قائم ہوگا۔
یورپ میں بعض ممالک ہیں جہاں پر اسلام کی تعلیم کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے، حالانکہ وہاں مذہب جو ہے وہ اسلام نہیں ہے ریاست کا، تو اگر یہاں پر کوئی یہ مطالبہ کرتا ہے کہ جی مجھے میری تعلیم میری کتاب پڑھنی ہے اور وہ مسیحی ہو یا کوئی اور مذہب کا ہو تو اسے سینیٹیٹ کرنے میں کیا حرج ہے؟
پاکستان کے آئین کے تحت ملک میں آباد تمام مذاہب کے ماننے والوں کو اپنے مذہب کے مطابق نہ صرف زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے بلکہ وہ بچوں کو اپنے مذہب کی تعلیم دینے کے لیے ادارے بھی قائم کر سکتے ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
لاہور میں پولیس نے حکمران جماعت سے تعلق رکھنے والے صوبائی اسمبلی کے ایک رکن کے گھر سے ایک لڑکے کی لاش برامد کی ہے، جبکہ اس کی بہن زخمی حالت میں ملی ہے۔ دونوں بہن بھائی اس گھر میں ملازم تھے۔ پولیس قتل اور تشدد کے اس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ لاہور سے رپورٹ بھیجی ہے سمیرہ لطیف نے۔
اکبری گیٹ کے علاقے میں پیش آنے والے واقعے میں رکن پنجاب اسمبلی شاہ جہان کی بیٹی فوزیہ کے گھر سے 16 سالہ ملازم کی لاش برآمد، جبکہ ملازم کی 14 سالہ بہن بھی زخمی۔ پولیس نے اطلاع ملنے پر نوجوان کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے مردہ خانے منتقل کر دیا اور زخمی عطیہ کو تحویل میں لے کر تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ پولیس نے رکن پنجاب اسمبلی شاہ جہان کی بیٹی فوزیہ کے خلاف دفعہ 302 کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے اور واقعے کے تمام پہلوؤں کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ مقتول کی بہن عطیہ کا میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہنا ہے کہ ہمیں بہت مارا جاتا تھا اور بھائی کو لوہے کی راڈ سے مارا گیا، جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔
بھائی فوزیہ بولے ماری تھی لوہے کے چمچ کے ساتھ اور سوٹیوں کے ساتھ اور لوہے کے راڈوں کے ساتھ، جس کی وجہ سے میرے بھائی کی ڈیتھ ہوئی۔ میرے بھائی کو واش روم والی جگہ پہ لگی اور جس کی وجہ سے میرے بھائی کو بہت زیادہ پین ہوئی، اور آج میرے بھائی کو حد سے زیادہ پین ہوئی جس کی وجہ سے میرے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی۔
پولیس نے ننکانہ صاحب میں موجود بچوں کے والدین کو اطلاع کر دی اور ان کی درخواست پر مزید کاروائی بھی شروع کر دی ہے۔ پولیس کا مزید کہنا ہے کہ ملزمہ نے اختر کو مبینہ طور پر ڈنڈوں سے مارا، جس سے اندرونی چوٹ آنے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ تاہم فوزیہ کے اہل خانہ کا دعویٰ ہے کہ اختر نے کوئی زہریلی چیز کھا لی، جس سے اس کی موت واقع ہو گئی ہے۔ اس واقعے کی اطلاع میڈیا میں آنے کے بعد فوزیہ برقعہ پہن کر سیشن کورٹ پہنچ گئی، جہاں پولیس کی ٹیمیں ان کی گرفتاری کے لیے پہلے ہی موجود تھیں، لیکن فوزیہ گرفتاری سے قبل ہی سیشن کورٹ سے عبوری ضمانت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ ریٹائرڈ جسٹس ناصرہ جاوید کا وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہنا ہے کہ یہ انتہائی غیر انسانی امر ہے، جس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے۔
انسانیت کے حوالے سے تو آپ جانتے ہیں اس سے بری بات کوئی ہوتی نہیں ہے کہ بچوں کے ساتھ وحشیانہ سلوک کریں، جانوروں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ۔ ان کے ساتھ تو جانوروں سے بھی پتھر سلوک کرتے ہیں، جو اس کے ماں باپ کو کہا گیا اس کو پڑھائیں گے، اور پڑھانے کے بجائے اس کو مارتے تھے بچے کو اور اس بہن کو۔ اور جب بھی وہ ملنے جاتے تھے تو کہہ دیتے تھے کہ جی ان کو ہم نے بھیجا ہوا ہے, زو پہ بھیجا ہوا ہے, تفریح کے لیے بھیجا ہوا ہے.
ریٹائرڈ جسٹس ناصر جاوید نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے مزید بتایا کہ وومن رائٹ پروٹیکشن بل کے اندر گھریلو ملازمین کے لیے بھی تحفظ موجود ہے, مگر پاکستان کے اندر اس بل کے اوپر مکمل عمل درآمد نہیں ہو رہا.
ایک تو ڈومیسٹک وائلنس لا کے یہاں کئی بلس پیش ہوئے, ایک وقت میں نے بھی بنائے فیڈرل گورنمنٹ کے لیے, کیونکہ اس وقت فیڈرل سرکٹ پھر یہ جس وقت 18th امینڈمنٹ آئی تو پروونشل ہو گیا, تو ان کے لیے میں نے پھر دوبارہ بنایا, اور میں نے اس میں خاص طور پہ ڈومیسٹک سروینٹ کو بھی رکھا, کیونکہ ڈومیسٹک وائلنس جو ہوتی ہے وہ ایلڈرلی کے ساتھ ہوتی ہے اور کسی کو یہ بات اچھی نہیں لگتی, وہ کہیں گے ڈومیسٹک سروینٹ جو ہے وہ اس میں نہیں آتے. میں نے کہا کیوں نہیں آتے, سب سے زیادہ ان کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے. سارا ہمارا جو ہے نا نظام اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ ڈومیسٹک وائلنس لا میں آنا چاہیے یقیناً.
دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے ملازم کی ہلاکت کا نوٹس لیتے ہوئے پولیس سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی اور انہیں شفاف تحقیقات کی ہدایت دے دی. سمیرہ لطیف, وائس آف امریکہ, لاہور.
پنجاب پولیس نے خواتین کانسٹیبلز کے لیے ہتھیار استعمال کرنے کی تربیت کا پروگرام شروع کر دیا ہے, جس کا مقصد اسٹریٹ کرائمز پر کنٹرول کو بہتر بنانا ہے. یہ پنجاب میں اس انداز کی پہلی تربیت ہے. یہ رپورٹ بھی ہمیں دی ہے لاہور سے سمیرہ لطیف نے.
مشن ہے اسٹریٹ کرائمز کا خاتمہ. خواتین پولیس اہلکاروں نے نشانے باندھ لیے. قلعہ گجر سنگھ پولیس لائن میں ابتدائی مرحلے میں 20 لیڈی کانسٹیبلز کو ڈرائی پریکٹس, اسلحہ تھام کر پوزیشن لینے اور فائر کرنے کی تربیت دی گئی ہے. تربیت دینے والے ایلیٹ فورس کے حوالدار جگتے خان نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ تربیت آئی جی پنجاب کی خاص ہدایت پر شروع کی گئی ہے, جس کا مقصد خواتین پولیس اہلکاروں کو مرد پولیس اہلکاروں کے برابر لانا ہے.
اس میں 23 لیڈیز اور 20% جو ہے وہ ڈولفن فورس کے 43 لوگوں نے حصہ لیا ہے. ریفریشر کورس ہے, اس میں ڈرائی پریکٹس, ویپن ہینڈلنگ, سیفٹی رولز, این ایس پی اور فیئر پریکٹس ان کو کروائی جاتی ہے, جس میں ان کے اندر بہت زیادہ کانفیڈینس ڈیولپ ہوا ہے.
مختلف تھانوں میں تعینات خواتین فائر پریکٹس کو جرائم پیشہ افراد سے نپٹنے کے لیے ضروری قرار دیتی ہیں. تربیت حاصل کرنے والی دو خواتین اہلکاروں زرمینہ اکرم اور نازش عالم نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ اس مشق کا انہیں بہت فائدہ ہوگا, ان کا اعتماد بڑھے گا اور جرائم کی روک تھام میں مدد ملے گی.
ہمیں یہ فرسٹ ٹائم یہ پسٹل کی ٹریننگ کروائی گئی ہے اور یہ ہمارے لیے بہت زیادہ بہتر ہے. ہماری سم ٹائم نائٹ ڈیوٹی لگ جاتی ہے اور ہمیں اکیلے آنا جانا ہوتا ہے, جس میں ہمیں بہت زیادہ ڈر لگتا ہے. بے شک ہم لیڈیز ہی ہیں, ایک فورس کا حصہ ہیں, لیکن ہمارے پاس بھی اگر ویپن ہو تو ہم بھی اس کا اچھے سے یوز کر سکتے ہیں. اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو وہ بھی ہمارے لیے بہت زیادہ بہتر ہے, کیونکہ اس سے اگر ہم دیکھ رہے ہوں ہم اپنی حفاظت, ہم اپنے ساتھی کی حفاظت, اگر ہم کہیں بھی دیکھ رہے ہیں کہ کہیں بھی کرائم ہو رہا ہے تو ہم اس کے حوالے سے اس ویپن کا بہت زیادہ فائدہ ہے.
اس سے ہم کرمنل کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں اور اپنی بھی حفاظت کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جینٹس ہی کر سکتے ہیں, لیڈیز بھی کر سکتی ہیں. اب ہم نے سیکھا تو ہمیں بہت مزہ آتا ہے اور ہمارا حوصلہ بھی بلند ہوتا ہے کہ ہمیں فائر آتا ہے اور ہم کر سکتے ہیں.
انسپیکٹر جنرل پنجاب پولیس دفتر کے ذرائع نے وی او اے کو بتایا کہ پنجاب کے صوبائی دارالحکومت لاہور میں گزشتہ 6 ماہ کے دوران راہزنی کی 800 سے زائد وارداتیں جبکہ ڈکیتی کی 60 وارداتیں ہوئی ہیں. قمر رحمان خان, وائس آف امریکہ, لاہور.
بھارتی ریاست مغربی بنگال کے ایک تفتیشی محکمے نے بھارتیہ جنتا پارٹی کے آئی ٹی کے انچارج کو حراست میں لے لیا ہے. ان پر نفرت پھیلانے کی نیت سے فیس بک پر جعلی تصویریں اور ویڈیوز شائع کرنے کا الزام ہے. یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے نئی دہلی سے سہیل انجم نے. بھارت کا مقدس دریا گنگا اپنی موت کی جانب بڑھ رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ دریا کو آلودگی اور ان آلائشوں سے خدشات لائق ہیں جو ہمالیہ سے نکلنے کے بعد سمندر تک کے سفر میں اس میں پھینکی جاتی ہیں۔ گنگا جب برف پوش ہمالیہ سے نکلتا ہے تو اس کا پانی شفاف ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا ہے اس میں شہروں کا کوڑا کرکٹ، کچرا اور زہر آلود صنعتی فضلہ شامل ہو جاتا ہے، اور اسے مزید نقصان وہ لاکھوں افراد پہنچاتے ہیں جو اس سے عقیدت رکھتے ہیں۔ 40 کروڑ افراد کو پانی مہیا کرنے والا دریائے گنگا، جس سے مذہبی عقیدت رکھنے والوں کی تعداد بھی کروڑوں میں ہے، اس کے باوجود اپنی موت کی جانب بڑھ رہا ہے کہ بھارتی حکومت اسے کئی اشروں سے بچانے کی کوششیں کر رہی ہے۔ ایک امریکی عدالت نے حکومت کو ان 1500 عراقی شہریوں کو واپس عراق بھیجنے سے روک دیا ہے جنہیں امریکی حکومت بے دخل کرنا چاہتی تھی۔ امریکی ریاست میشیگن کے شہر ڈیٹرائٹ کی ایک عدالت کے جج مارک گولڈ اسمتھ نے منگل کو اپنے ایک فیصلے میں کہا کہ جب تک امریکی حکومت ان افراد کی جانب سے دائر پناہ کی درخواستوں کا حتمی فیصلہ نہیں کر لیتی، اس وقت تک انہیں عراق واپس نہ بھیجا جائے۔ فیصلے میں عدالت نے کہا ہے کہ اگر ان عراقیوں کو ان کے وطن واپس بھیجا گیا تو ان کے قتل، ان پر تشدد اور انہیں انتقامی کارروائیوں کو نشانہ بنانے کا خطرہ ہے۔ ان 1500 افراد میں 100 وہ عراقی کیتھولک مسیحی بھی شامل ہیں جنہیں گزشتہ ماہ مجرمانہ کارروائیوں میں ملوث ہونے کے شبے میں امریکی حکام نے ڈیٹرائٹ کے نواحی علاقوں سے حراست میں لیا تھا۔ پاک چین اقتصادی راہداری کے منصوبے جہاں ایک طرف زیر تعمیر ہیں تو دوسری طرف پاکستان میں چینی زبان سیکھنے کا رجحان بھی بڑھ رہا ہے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ناصر محمود کی رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی۔
چین کی سرکاری زبان مینڈرین کو پاکستانی طلبہ بڑے ذوق اور شوق سے سیکھ رہے ہیں۔ اسلام آباد کنفیوشس انسٹیٹیوٹ میں 5ویں سے 7ویں گریڈ کے طلبہ کو ایک چینی استانی لی جیو میں گزشتہ 4 برسوں سے پڑھا رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے لی جیو میں کہہ رہی ہیں کہ یہ بچے بہت اچھے ہیں، ان میں چینی زبان سیکھنے کی لگن موجود ہے۔ چینی حروف خاصے مشکل ہوتے ہیں، شروع میں طلبہ کو ان کو لکھنے اور یاد رکھنے میں خاصی دشواری پیش آتی ہے۔ چین پاکستان میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہا ہے اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے نوجوانوں میں چینی زبان کا اکتساب مقبول ہو رہا ہے۔ روٹس اسکول سسٹم کے چیئرمین فیصل مشتاق کہتے ہیں چین پاکستان اقتصادی راہداری کا آغاز ہو چکا ہے، بہت سی چینی کمپنیاں یہاں سرمایہ کاری کر رہی ہیں، ظاہر ہے کہ انہیں مقامی کارکنوں کی ضرورت پڑے گی، اور اس لیے اگر پاکستانی نوجوان چینی زبان اور ثقافت سے واقف ہوں گے تو اس سے دونوں کو فائدہ پہنچے گا۔ فیصل مشتاق پاکستان میں پرائیویٹ اسکولوں کی ایک چین چلاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ انگریزی کے بعد چین کی سرکاری زبان کا مستقبل بے حد تابناک ہے۔
یہ فیوچر کرنسی ہے، یہ ایک اکنامک ٹریڈ کی۔
علاقائی رابطوں کو بڑھانے کے لیے مینڈرین انگریزی کے بعد دوسرا بڑا ذریعہ بنے گی، اور یوں سمجھیے کہ یہ مستقبل کی ایک تجارتی کرنسی ہے۔ پاکستان میں چینی زبان کے ساتھ چینی ثقافت کے بارے میں بھی لوگوں کی دلچسپی بڑھ رہی ہے، بچے چینی مارشل آرٹ یعنی تائی چی بھی سیکھ رہے ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی سینٹ کے اکثریتی لیڈر مچ میکونل نے کہا ہے کہ وہ اور ان کے ریپبلکن رفقائے کار چند روز کے اندر صدر ٹرمپ کی جانب سے اگست کی ڈیڈ لائن سے پہلے ہیلتھ کیئر کے ترمیم شدہ بل کا ایک لائحہ عمل پیش کرنے کا منصوبہ رکھتے ہیں۔ رپورٹ کی تفصیلات جانتے ہیں یاسمین جمیل سے۔
مچ میکونل نے بل کے مسودے کے لیے ٹائم لائن کا اعلان کیا، جس کا مقصد سابق صدر براک اوباما کے ہیلتھ کیئر سے متعلق قانون کی منسوخی اور اس کا متبادل پیش کرنا ہے۔ انہوں نے کہا،
آئی ایم ہیئر ان قطر ٹوڈے کیرینگ وِد می دی سیم سپیرٹ وِچ پریزیڈنٹ ٹرمپ ٹریولڈ ان ریاض وِد ان مے۔ دی یونائیٹڈ سٹیٹس ہیز ون گول،
ہم اس قانون کی منسوخی اور اس کے متبادل بل کا ایک ترمیمی مسودہ تیار کر لیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ ہفتے کے آغاز تک جمعرات کی صبح کانگریس کے بجٹ کے دفتر کو پیش کر دیں گے اور اگلے ہفتے اس بل کو آگے بڑھانے کے لیے کارروائی شروع کر دیں گے۔ مسٹر میکونل نے یہ اعلان بھی کیا کہ سینٹ صدارتی نامزدگیوں کے زیر التوا معاملات پر کام کرنے کے لیے اگست کی اپنی تعطیلات 2 ہفتے کی تاخیر سے شروع کرے گی۔ انہوں نے اقلیتی پارٹی کا نام لیے بغیر ان زیر التوا نامزدگیوں کے لیے ڈیموکریٹس پر تاخیری حربے استعمال کرنے کا الزام عائد کیا۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کام کرنے والی تین بڑی تنظیموں کے مطابق ان یورپی ملکوں میں جہاں پناہ گزینوں نے پناہ حاصل کی ہے، مناسب تحفظ مہیا نہ کیے جانے کے باعث انہیں استحصال، انسانی تجارت، زیادتی اور تشدد کا سامنا ہے۔ مزید تفصیل جنیوا سے لیزا شلائن کی رپورٹ میں۔ رضی احمد رضوی کی زبانی۔
اس صورتحال کے پیش نظر پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے، بچوں کے لیے اقوام متحدہ کے فنڈ اور بچاؤ کی بین الاقوامی کمیٹی نے ایک ایکشن پلان تیار کیا ہے تاکہ یورپ میں پناہ لینے والے بچوں کو جنہیں خطرہ درپیش ہے تحفظ فراہم کیا جا سکے۔ پناہ گزینوں سے متعلق اقوام متحدہ کے ہائی کمیشن کے یورپی بیورو کی ایک عہدیدار ڈایان گڈمن کے مطابق، یہ تصور کر لینا کہ بچے جیسے ہی یورپ پہنچتے ہیں وہ محفوظ ہیں غلط ہے۔ درحقیقت بہت سے بچوں کو تشدد، زیادتی اور استحصال کے تجربے سے گزرنا ہوتا ہے۔ یونیسیف کا کہنا ہے کہ وہ عوامل اب بھی موجود ہیں جن کے نتیجے میں بچوں اور ان کے خاندانوں کو پرخطر بحری سفر اختیار کرنا پڑتا ہے۔ بچاؤ کی بین الاقوامی کمیٹی آئی آر سی کی ایک اعلی مشیر انالیسا بروسیتی نے اس جانب توجہ دلائی کہ پناہ گزین بچوں نے اپنے تجربات اور اپنے خوف بیان کرتے ہوئے ایکشن پلان کے بارے میں کچھ مشورے بھی دیے۔ افغانستان کے ایک 17 سال کے بچے نے کہا کہ خطرناک بحری سفر کے دوران وہ خود کو کتنا غیر محفوظ سمجھتے ہیں۔ تینوں بین الاقوامی تنظیموں نے واضح طور پر 7 سفارشات پیش کی ہیں تاکہ موجودہ صورتحال کو بہتر بنایا جا سکے اور ایک مربوط اور مؤثر انداز میں بچوں کو یہ یقین دہانی کرائی جا سکے کہ وہ محفوظ ہیں۔ اس کے لیے اعتماد کی فضا قائم کرنے پر بھی زور دیا گیا ہے۔ آزاد شمار سے پتہ چلتا ہے کہ جولائی 2015 کے بعد سے 130,000 سے زیادہ بچے یورپ آئے ہیں جو تنہا تھے اور اپنے خاندانوں سے بچھڑ چکے تھے۔ امدادی ایجنسیوں کا کہنا ہے کہ یورپ آنے والے بیشتر بچے جو اکیلے آئے تھے 15 سے 17 برس کے لڑکے تھے۔ 2017 کے ابتدائی 3 مہینوں میں یونان پہنچنے والے بچوں کی اکثریت کا تعلق افغانستان، پاکستان، شام اور عراق سے تھا، جبکہ اٹلی پہنچنے والے 3,714 بچوں میں سے بھاری اکثریت کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا اور ان کا تعلق بنگلہ دیش، گینی، گمبیا اور آئیوری کوسٹ سے تھا۔ یونیسیف کے ایک عہدیدار نے کہا کہ اس قسم کی صورتحال انسانی تجارت، جسم فروشی، بدترین زیادتی اور استحصال کی جانب لے جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان سے بچاؤ کے لیے ہمیں باضابطہ اداروں کی ضرورت ہے۔ رضی احمد رضوی، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
نوبیل انعام یافتہ پاکستانی طالبہ ملالہ یوسفزئی، جن پر سن 2012 میں طالبان نے قاتلانہ حملہ کیا تھا، اقوام متحدہ نے ان کے یوم پیدائش 12 جولائی کو ہر سال ملالہ ڈے کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کی تفصیلات بتا رہی ہیں شہناز نفیس۔
دنیا کی کم عمر ترین پاکستانی نوبیل یافتہ طالبہ ملالہ یوسفزئی آج اپنی 20ویں سالگرہ مشرق وسطی میں پناہ گزین لڑکیوں کے ساتھ منا رہی ہیں۔
جی، میں اب 20 سال کی ہو گئی ہوں اور یہ میرے ٹین ایج لائف کے لیے الوداع ہے۔ ملالہ ڈے جو ہے یہ ہر بچے اور بچی کا دن ہے، اور پچھلے سالوں میں میں نے یہ دن نائجیریا، لبنان اور جارڈن، کینیا میں ان بچوں کے ساتھ منائی جو تعلیم سے محروم ہے، اور اس سال میں نے فیصلہ کیا کہ میں کردستان آؤں گی اور بچوں کے لیے بولوں گی جو کہ عراق سے یا سیریا سے دوسرے علاقوں سے بے گھر ہوئے ہیں، جو کہ ریفیوجیز ہے یا انٹرنلی ڈسپلیسڈ ہے، اور تعلیم میں ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہاں پر فنڈنگ کی کمی ہے، ان بچوں کو وہ ریسورسز نہیں ملتے، تو تعلیم ہی کے ذریعے ہم ان بچوں کے لیے ایک فیوچر ہم ان کو دے سکتے ہیں، اور یہ بچے جو ہے دنیا کے جس کونے میں بھی ہو تعلیم ان کا بنیادی حق ہے، اور اس کو ہمیں اس پر فوکس کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہم سب کا فیوچر ہے۔ اور اس کے علاوہ میں پاکستان میں سب کو یہ میسج دینا چاہوں گی کہ آپ تعلیم پہ فوکس کریں، حکومت سے خاص طور پر مطالبہ کرنا چاہوں گی کہ وہ جنہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ بجٹ میں 4% انکریز کریں گے تعلیم کے شعبے میں، تو وہ وعدہ پورا کرے۔ اب ایک سال رہتا ہے حکومت کا تقریباً، تو وہ یہ یقینی بنائے کہ بچیوں کی تعلیم کو، بچوں کی تعلیم کو اہمیت دی جائے، اور اسی میں ہی ہماری ملک کی کامیابی ہے۔ تمام والدین سے، ہمارے جو بڑے ہیں ان سے کہوں گی کہ اگر آپ بچوں کو اگر ایک بڑی چیز آپ دے سکتے تو وہ تعلیم ہے، اس سے زیادہ یہ سب سے بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ اور بچوں اور بچوں سے یہ کہوں گی کہ آپ خود پر یقین کریں، تعلیم حاصل کریں، اور اپنے ملک کا نام جو ہے روشن کریں۔ آپ میں اتنی پوٹینشیل ہے، آپ اس ملک کا مستقبل ہے، اور آپ ہی کی وجہ سے یہ ملک کامیاب ہوگا۔ تو آپ اپنی تعلیم حاصل کریں، اپنے حق کے لیے کھڑے ہو، اور آپ اپنی ملک کا نام جو ہے وہ بہت آگے لے جا سکتے ہیں۔ آپ کو محنت کرنی ہوگی اور آپ کو اپنی تعلیم حاصل کرنی ہوگی۔
لڑکیوں کی تعلیم، حقوق کی نسواں اور امن کے لیے آواز بلند کرنے والی ملالہ کی آواز کو خاموش کرنے کے لیے طالبان نے 2012 کو اس وقت ان پر فائرنگ کی جب وہ اسکول سے گھر جا رہی تھی۔ صحتیاب ہونے کے بعد ملالہ دنیا بھر میں بچوں اور خاص کر خواتین کی تعلیم کی آواز بن گئی، اور ان کی ان کوششوں سے آج بہت سی لڑکیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ ملالہ یوسفزئی اب تک نوبیل سمیت 40 سے زیادہ بین الاقوامی اعزازات اپنے اور پاکستان کے نام کر چکی ہیں۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام خط آپ کے، ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789۔
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے۔ اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے، تو وہ ریڈیو ہے۔ جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ تک سنتا رہتا ہے۔
ماشاءاللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں، بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں، پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں، ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter، اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com۔ خط آپ کے۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
صدر ٹرمپ نے حال ہی میں وائٹ ہاؤس میں بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کا استقبال کیا، جہاں دونوں لیڈروں نے امریکہ اور بھارت کے درمیان قریبی تعلقات کو مزید تقویت دی۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ اور بھارت کے درمیان دوستی مشترکہ اقدار پر قائم ہے، جن میں جمہوریت کے لیے ہماری مشترکہ وابستگی شامل ہے۔ امریکہ بھارت کے ساتھ روزگار کے مزید مواقع، دونوں کی اپنی معیشتوں اور ایک ایسے تجارتی رشتے کی تشکیل کے لیے کام کرنے کا منتظر ہے جو منصفانہ اور دو طرفہ بنیاد پر قائم ہو۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ یہ ضروری ہے کہ بھارت کی منڈیوں میں امریکی مصنوعات کی برآمد پر رکاوٹیں ہٹا لی جائیں، اور یہ کہ امریکہ بھارت کے ساتھ اپنا تجارتی خسارہ کم کر سکے۔ صدر ٹرمپ نے خاص کر اس جانب توجہ دلائی کہ انڈین ایئر لائنز نے حال ہی میں 100 نئے امریکی طیاروں کا آرڈر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اپنی نوعیت کا سب سے بڑا آرڈر ہے، جس سے ہمارے تجارتی تعلقات کی اہمیت کی نشاندہی ہوتی ہے۔ ہم بھارت کے لیے مزید امریکی توانائی کی برآمد کے بھی منتظر ہیں، جبکہ بھارت کی معیشت ترقی پا رہی ہے۔ اس میں امریکی قدرتی گیس کی خریداری کے طویل المدت بڑے ٹھیکے بھی شامل ہیں۔ اور پھر یہ کہ امریکہ اور بھارت کے درمیان سیکیورٹی کی شراکت بدستور اہم ہے۔ دونوں اقوام کو دہشت گردی کی بدی کا نشانہ بننا پڑا ہے اور دونوں نے تہیہ کر رکھا ہے کہ دہشت گرد تنظیموں اور ان کو جنم دینے والے انتہا پسند نظریے کو تباہ کر دیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہماری افواج تعاون کے فروغ کے لیے ہر دن کوشاں ہیں۔ جولائی میں بھارتی اور امریکی بحریہ جاپانی بحریہ کے ساتھ مل کر مشقیں کریں گی، جو بحر ہند میں کی جانے والی اب تک کی سب سے بڑی بحری مشق ہوگی۔ صدر ٹرمپ نے افغانستان میں کی جانے والی بھارتی لوگوں کی خدمات اور ساتھ ہی شمالی کوریا کی حکومت کے خلاف نئی تعزیرات لگانے کے لیے امریکہ کے ساتھ شراکت پر شکریہ ادا کیا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ شمالی کوریا کی حکومت زبردست مسائل پیدا کر رہی ہے اور یہ ایسی بات ہے جس سے نمٹنا بہت ضروری ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ میں صدق دل سے یقین رکھتا ہوں کہ امریکہ اور بھارت ایک ساتھ مل کر کام کرتے ہوئے بہت سی دوسری اقوام کے لیے مثال قائم کر سکتے ہیں، مشترکہ خطرات کو ختم کرنے کے لیے بڑی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں اور حیرت انگیز خوشحالی اور ترقی کے لیے زبردست پیش رفت کر سکتے ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے facebook.com/voaurdu۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے www.urduvoa.com۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھی مدثرہ منصر، پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر اسکپ سسک۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9:30 ایک اور نیوز شو کے ساتھ آپ کے لیے حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے خالد حمید کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔